بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا اور جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مکان بنا لیا اور ایمان جن لوگوں کا پہلے سے مضبوط اور راسخ ہو چکا ہے اور ایمان میں وہ پہلے سے داخل ہو چکے ہیں، مطلب انصار، یہ بھی اس مالک ہے کہ دوسرے نمبر کے مستحقین ہیں. یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان مہاجرین سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ چکے، یہ حضرات انصار کی مدح ہے. اور اپنے دلوں کے اندر حسد اور خواہش محسوس نہیں کرتے اس مال کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین کو عطا فرما دیا. تو حضرات مہاجرین کو جو مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، کل اس کا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا تھا، تو اس کے اوپر ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ انصار مہاجرین کو اپنی جانوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ تنگی کے حالات خود ان کے اوپر گزرتے ہو. خصاصہ، اس کا ایک معنی ہے تنگی کے حالات، دوسرا معنی ہے فقر، اور تیسرا معنی ہے خلل. تو خود اگرچہ تنگی اور فقر کے اندر ہو، اس کے باوجود بھی وہ حضرات مہاجرین کو اپنی جانوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود ضرورت کے باوجود دوسروں کو وہ عطا کرتے ہیں. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، لیکن حضور کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا. چنانچہ ایک انصاری اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے. گھر جا کر کے بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے بقدر ہے اور کچھ اپنے یہاں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. دونوں میاں بیوی نے مشورہ کر کے کہا کہ آج بچوں کو اپنے بھوکا سلا دیں گے اور ہم بھی ایسے ہی دیگر کھائے سو جائیں گے، البتہ جب کھانے کا وقت ہو اور دسترخوان بچھایا جائے اور کھانا شروع ہو تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کو ہمارے متعلق پتہ نہ چلے. جو کھانا ہوگا وہ مہمان کھا لیں گے، میں ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور کھانے جیسا رویہ اختیار کروں گا. چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور کھانا دسترخوان پہ لا کے رکھا. وہ بچوں کے جتنا کھانا تھا وہ ایک مہمان کھا لے گئے، اتنا کافی، بچوں کو بھوکا سلا دیا. اور وہ میزبان صحابی خود بھی کھا نہیں سکتے، ورنہ مہمان کو کیا ملے گا. اور بیوی نے چراغ بجھا دیا. چنانچہ وہ مہمان کو انہوں نے سیر ہو کر کے کھلا دیا. پھر صبح میں وہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، ویؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہو. یہ حضرات صحابہ کا حال تھا وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِ. اور غزوِ احد کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے. وہ ایک صحابی کسی شہزاد بھائی مشکیزے میں پانی لے کر کے اپنے شہزاد بھائی کو پلانے گئے, تو وہ پلانے کی تیاری کر رہے تھے, اس میں پڑوس میں کوئی زخمی تھے, انہوں نے آہ کی تو انہوں نے اشارے سے کہا پہلے ان کو پلاؤ. وہاں پہنچے تو انہوں نے آہ, بازو میں کوئی اور زخمی نے آہ کی تو کہا ان کو پہلے پلاؤ. اس طرح وہ اخیر والے کے پاس پہنچے, وہ شہید ہو چکے. پھر لوٹ کے آئے وہ شہید, اخیر میں اپنے شہزاد بھائی کے پاس آئے وہ شہید. یہ ان حضرات کے اشارے کا حال تھا. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِ, اور جو آدمی اپنے نفس کی بخیلی اور لالچ سے بچا لیا گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. شوق کس کو کہتے ہیں؟ شوق اور بخل تقریباً یہ دونوں کے دونوں قریب قریب مفہوم کے الفاظ ہیں, دونوں کا مفہوم قریب ہے. البتہ یہ ہے کہ شوق میں کچھ مبالغہ ہے, اور شوق کا لفظ ایسے وقت پر بولا جاتا ہے جب بخیلی نفس میں خوب رچ بس چکی ہو. نفس میں بخیلی خوب رچ بس چکی ہو اور بالکل پختہ ہو چکی ہو, اس کے لیے لفظ شوق کا استعمال ہوتا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ شوق کہا جاتا ہے اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے پر کھا جانا. تیسری تعریف یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو آدمی لالچ کی نظر سے دیکھے, اس کو شوق کہتے ہیں. چوتھا معنی یہ ہے کہ آدمی حرام مال حاصل کرے اور زکات بھی نہ دے. پانچواں معنی یہ بیان کیا گیا, ایسی شدید حرص کہ جس کی وجہ سے انسان حرام کا بھی ارتکاب کرنے لگے. ایسی شدید حرص کو شوق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو آدمی اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ دو گروہ ہو گئے. والذین جاؤوا من بعدہم, یہ تیسرا گروہ مال فیض کے مستحقین, اور وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد دنیا کے اندر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس آیت کی تشریح فرمائی کہ من بعدہم سے مراد ہے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمان. تو جو مسلمان ان حضرات مہاجرین اور انصار کے بعد آئے, یقولون, وہ اپنی دعاؤں میں ایسا کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب آپ ہماری مغفرت کر دیجیے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کر دیجیے جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ چکے, ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور بغض ان لوگوں کے لیے نہ آنے پاوے جو ایمان والے ہیں. یعنی مومنین کے لیے کینہ بغض کھوٹ ہمارے دل کے اندر نہ آنے پاوے. ربنا انک رؤوف رحیم, کہ ہمارے رب آپ تو بڑے مہربان رحم کرنے والے آپ ہمارے رب ہیں. گویا کہ یہ تین جماعت ہو گئے مال فیض کے مستحقین کی, ایک فقرائے مہاجرین, دوسرے انصار, اور تیسرے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمان. اب اس میں یہ جو دعا نقل کی گئی یہ بڑی جامع دعا ہے. دیکھو ایک بات سمجھ لو, قرآن میں اس طرح ربنا کے لفظ سے متعدد دعائیں منقول ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, رَبِّ أَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي کہ جتنی بھی رب سے شروع ہونے والے دعائیہ کلمات ہیں ان دعائیہ کلمات کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص کر کے جو بیماری اپنے اندر ہو اور جو اپنی ضرورت ہو اس سے ملتی جلتی جو آیت میں ربنا کے ذریعے دعا آئی اس کو جو ہے سنن نوافل کے قاعدے اخیرہ کے اندر درود پڑھنے کے بعد مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ نے کتبوں سے کام مسئلہ پڑھا نہیں کہ قاعدے اخیرہ کے اندر التحیات درود اور اس کے بعد کیا لفظ آتا ہے, الدعا بما یشبہ الفاظ القرآن, کہ ایسی دعا مانگو جو قرآن کے الفاظ سے مشابہ ہو. اب تک جتنی کتابیں پڑھی کسی کے اندر لکھا ہے اللہ میں انی ظلمت نفسی پڑھنے کی, یہ تو ضرور ملے گا آپ کو کہ قرآن کے مشابہ دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرو قاعدہ اخیرہ میں. تو یہ اللہ میں انی ظلمت نفسی یہ بھی اچھی دعا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, لیکن وہ فرائض میں پڑھ لی, نوافل اور سنن کے اندر جیسی جیسی اپنی ضرورت اس کے مطابق دعا کرنی چاہیے اور ایسے الفاظ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ محسوس کرتے, ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے حسد ہے کینہ ہے کسی ساتھی کے لیے, تو یہی دعا مانگنے کا اہتمام کرو قاعدہ اخیرہ کے اندر. کڑکی چل رہی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, یہ دعا مانگو. صاحب اولاد ہو چکے ہو تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ دعا مانگو. تو جیسی اپنی ضرورت اس کے مطابق دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سب بڈھوں کو سکھا دینے کا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یہ دعا وہ مانگا کرے. تو جیسی جیسی ضرورت اس کے مطابق, یعنی فرض میں بھی مانگ سکتے ہیں, مسئلے کے اعتبار سے فرض میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایک دعا جو بچپن سے زبان پہ چڑھی ہے بس وہی چل رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دعا بھی بڑی جامع ہے, اے اللہ ہماری اور ہمارے پہلے جو بھائی ہمارے ایمان میں آگے چلے گئے, یعنی خاص طور پر مراد سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں, اور ہم سے پہلے تمام سابقین مسلمان اس میں شامل ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ آنے نہ پاوے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. کیا آپ کو ان لوگوں کی حالت کا پتہ نہیں چلا, کن کی حالت, نافقو منافقین کی حالت, یقولون جو یوں کہتے تھے, کن سے کہتے تھے, اپنے بھائیوں سے کہتے تھے. دیکھو یہاں بھائی سے نسبی اخوت مراد نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ قبیل واقع جنگ بنو نذیر کے بارے میں ہی آئے تھے, اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی یہودیوں کو کہلوایا کہ اب تم کو 10 دن کی مہلت ہے, جتنا مال لے جا سکو لے جاؤ اور جاؤ یہاں سے, ورنہ پھر ہم تم کو 11ویں دن مار ڈالیں گے جو بھی نظر آیا اس کو, تو اس موقع کے اوپر منافقین عبداللہ بن ابی نے کیا کہلوایا تھا کہ تم مت جاؤ, تم یہیں رہو, میں 2000 آدمی کا لشکر لے کے تمہاری مدد کرنے کے لیے آؤں گا, پہلے ہم مریں گے پھر تمہارا نمبر آئے گا, کوئی تمہارا بال بکا نہیں کر سکے گا, ایسی دمفاس ماری تھی نے عبداللہ بن ابی نے. تو اس کی طرح اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ الذین نافقوا, یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے اپنے بھائیوں سے, مراد یہودی بھائیوں سے, اور یہود اور منافقین نسبی بھائی نہیں تھے, اس لیے یہاں پر کیا مراد لینے کا, وطنی اخوت, ہم وطن, جیسے ہم کہتے ہیں ہم وطن بھائی, ہندوؤں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم وطنی, وطنی اخوت, تو یہ وطنی اخوت مراد یہاں آئے تھے کریمہ کے اندر. تو اپنے وطنی بھائیوں سے کہتے ہیں, اور بہت سے منافقین یہود میں سے بھی آتے تھے, تو اس صورت میں نسبی اخوت بھی مراد ہوگی. کیا کہتے تھے کہ تم بالکل جانا مات, اگر تم کو نکالا گیا مدینہ سے ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے, ایسی پکی اپنی دوستی ہے, اور ہم تمہارے معاملے کے اندر کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے, کسی کی بات نہیں مانیں گے, ہم تو تمہاری ہی طرف داری کریں گے. اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں, اس لیے کہ جب ان بنو نبیر کی یہودیوں کی جلا وطنی ہوئی, ایک منافق بھی ان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے نہیں گیا, کوئی بھی نہیں نکلا. اور جب ان کا محاصرہ کیا گیا 25 دن, تو ایک منافق 2000 تو کیا دو آدمی کے ساتھ بھی وہاں نہیں آیا. تو یہ سب جھوٹے کہیں کہ خالی تھوک اڑاتے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم, اور اگر وہ لوگ نکال دیے جائے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نکل کے جائیں گے نہیں. ولئن قتلوا لا ینصرونہم, اور اگر قتال کیا جائے تو یہ منافقین ان یہود کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروہم, اور اگر بالفرض جنگ ہو گئی اور منافق مدد کرنے میدان میں آئے بھی, تو لیولن الادبار, یہ میدان میں جمیں گے نہیں, ٹکیں گے نہیں, بلکہ فوراً پھرا کر کے بھاگ جائیں گے. یہ جو ہے نا بالفرض ہے کہ بالفرض مسلمانوں کی بنو نبیر سے جنگ ہوئی, قتال کا موقع آیا, اور بالفرض منافقین ہمت کر کے میدان میں آ بھی گئے, تو جمیں گے نہیں, ٹکیں گے نہیں, بلکہ پھر پھرا کر کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون, پھر ان یہودیوں کی نصرت اور مدد نہیں کی جائے گی, اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. دیکھو, لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله, اے مسلمانوں, ان منافقوں کے دلوں میں تمہارا رعب, تمہارا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتے ہیں, تم مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہی نہیں. اگر اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہوتے تو نفاق سے تھوڑے ہوتے. نفاق پر ہونا دلیل ہے کہ اللہ کی عظمت کو یہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں. ہاں, مسلمانوں کی عظمت سے ان لوگوں نے دیکھی کہ بدر میں انہوں نے قریشیوں کو سلا دیا, احد میں, احزاب میں, سب جگہ انہوں نے مکہ کے بڑے دشمنوں کو قتل کیا, تو مسلمانوں کے مناظر انہوں نے دیکھے, اس لیے مسلمانوں کی عظمت کے قائل ہیں, اس لیے مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کی عظمت ہے ہی نہیں, اس لیے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. نمبر دو, بعض حضرات نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ سے نہ ڈرنے کا مطلب لیا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے, یعنی خدا پر ایمان ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرتے. دیکھو, ایک طبیعی طور پر کسی مخلوق کا ڈر انسان کے دل دماغ میں ہوئے, اور وہ اتنا زیادہ ہوئے کہ اللہ سے بھی زیادہ ہوئے. یہ طبیعی طور پر, یہ گناہ, یہ شرک کفر میں انسان کو داخل کرتا نہیں ہے, طبیعی طور پر. جیسے کسی آدمی نے دیکھا کہ ابھی سفارے پڑیں گے تو وہ جھوٹ بول لیتے ہیں, حالانکہ جھوٹ بولنے میں اللہ تعالیٰ کا گناہ اور سچ بولنے کے اندر جو ہے مدرسے کی انتظامیہ کا گناہ. لیکن اس کے باوجود بھی طبیعی ڈر یہاں پر یہ ہے کہ اگر جو ہم سچ بولے تو سپاٹے پڑیں گے, اسی لیے آدمی جو ہے مارے ڈر کے جھوٹ بول ڈالتا ہے. یہ طبیعی ڈر, یہ جو ہے وہ کفر کفر اور شرک تک لے جانے کا ذریعہ بنتا نہیں ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اللہ کی عظمت ہے, اللہ پر ایمان ہے, اللہ سے محبت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ابھی جو عاجلاً ایک سزا آنے والی ہے اس کو ٹالنے کے لیے آدمی نے جو ہے جھوٹ بول ڈالا. یہ جو طبیعی طور پر مخلوق کا ڈر انسان میں زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مقابلے کے اندر, یہ چیز انسان کے لیے کفر شرک کا باعث نہیں ہے. ہاں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن یہ طبیعی ڈر کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا زائد گناہ نہیں ہوگا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبًا, اے ایمان والو تم ان منافقین کے دلوں میں تمہارا خوف زیادہ ہے من اللہ اللہ کے مقابلے میں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہے. اب ان کا حال دیکھو, لا یقاتلونکم جميعا, اس وقت کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ مصداق ہے سمجھنے کی بات, لا یقاتلونکم جميعا, یہ یہود یہ کفار یہ منافقین سب اکٹھا ہو کر کے تم سے لڑتے نہیں ہے. بظاہر تم کو اکٹھا معلوم ہوتے لیکن اندر کھانے ان کی بہت سی پارٹیاں ہیں, اندر اندر بہت سے گروہ اور جماعتیں ہیں, وہ متفق ہو کر کے تم سے لڑنے آتے نہیں ہیں. یعنی عزم مصمم کے ساتھ متفقہ رائے کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں. اس وقت الٹا چل رہا ہے, مسلمان متفق ہو کر کے کسی کے مقابلے میں نہیں ہے. الا فی قرن محفنہ, ہاں کہاں لڑیں گے, قلعہ بند مکانات میں چھپ کر کے. یہ یہود کا حال, قلعہ بند مکانات میں, کیونکہ بنو نذیر نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے تھے اور اوپر سے کبھی پتھرے مار دیے کبھی تیر مار دیے, ایسی سب شرارتیں ہوتی ہیں, پیٹرول کی بوتل ڈال دی, پتھر ڈال دیے, سلک کے کاکڑے ڈال دیے, اس طرح کی چیزیں کرتے. الا فی قرن محفنہ, مگر یہ کہ محفوظ قلعہ بند مکان کے اندر رہ کر, او من وراء جدر, یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر, یہ بزدلوں کا کام ہے. بعضهم بینهم شدید, ان میں آپس کے اندر بھی بہت ساری لڑائی اور اختلاف ہے. وقلوبهم شتا, اور ان کے دل منتشر متفرق ہے. دیکھو وحدت قلوب یہ شرط ہے کسی تحریک کی کامیابی کے لیے. جتنے حضرات کسی تحریک کے ممبران ہیں ان کے دلوں کا اتحاد یہ شرط ہے اس کی کامیابی کے واسطے. یہاں تو کیا وقلوبهم شتا, یہ سب یہودیوں کی باتیں قرآن میں آئی, اس وقت یہ سب مسلمانوں کے اوپر چسپاں ہو رہی ہے. الامان والحفیظ, ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے, عقل ہوتی تو ایمان لاتے, عقل نہیں ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لائے اللہ کے آخری نبی کے اوپر. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم, ان کی حالت بالکل ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے. یعنی یہودیوں کی حالت بالکل ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے, اور بالکل قریب کے زمانے کے اندر, جنہوں نے اپنے گناہوں کا وبال کا مزہ چکھ لیا کہ دنیا میں ان کو قتل کیا گیا, قید کیا گیا, ہرایا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. اب یہ قریباً اور من قبلہم سے کون لوگ مراد ہیں, تو ایک رائے تو مفسر نے یہاں پر دے دی کہ اس سے بدر کا غزوہ مراد ہے, کہ قریب زمانے کے اندر مکہ کے رئیس لوگ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آئے تھے, لیکن اس بدر کے اندر وہ لوگ ناکام ہوئے اور ان کے سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے توڑ کے ختم کر دیا گیا. یہ ان کی رائے ہے. مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ من قبلہم قریباً سے قبیلے بنو قینقاع مراد ہے, یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو بنو نذیر کے بالکل قریب رہتا تھا اور وہ مدینہ ہی کے اندر مقیم تھا. تین بڑے بڑے یہودی قبیلے بنو نذیر جن کا حال شروع سورت میں آیا, دوسرا قبیلہ بنو قریظہ جن کا غزوہ احزاب میں ذکر ہوا, اور تیسرا قبیلہ قبیلے بنو قینقاع. یہ قریب سے مراد ہے اکثر مفسرین کے نزدیک. چنانچہ 15 شوال سن 2 ہجری سنیچر کے دن کے اندر یہ غزوہ بنو قینقاع پیش آیا. یہ بنو قینقاع کا جو قبیلہ ہے یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگ ہیں. یہ نہایت شجاع اور بہادر تھے قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی, اور زر گیری کا کام کرتے تھے یعنی صرافی کا کام کرتے تھے, صرف اینڈ فائنانشیئرز تھے یہ لوگ. بڑی صرافی اور اس طرح کے دینار درہم وغیرہ کے کام کاج یہ لوگ کرتے تھے, اور ظاہر بات ہے کہ صرافی کا بازار, اسی لیے وہاں اس بازار میں ہر ایک جائے گا. اس زمانے کے اندر کوئی ریزرو بینک کا نوٹ چھاپتی نہیں تھی صرافوں کے پاس جا کر دینار درہم لانے کے, تو مسلمان مردوں عورتوں کا بھی بازار میں جانا آنا ہوا کرتا تھا. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کیا, تو اس معاہدے میں قبیلے بنو قینقاع کے لوگ بھی شامل تھے. سب سے پہلے قبیلے بنو قینقاع کے لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اس طریقے سے کہ ایک مسلمان عورت ادھر بازار کی طرف گئی ہوگی تو ایک یہودی جو قبیلے بنو قینقاع سے تعلق رکھتا تھا اس نے اس مسلمان عورت کو چھیڑا, اور برسر عام اس مسلمان عورت کو بازار میں اس نے برہنا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آج جن لوگوں نے ایسی شرارت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کے فسق کا اعلان کر دیا کہ تمہارے ساتھ جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا وہ آج سے ختم. اور ان لوگوں کی دوسری شرارتیں بھی بہت بڑھ رہی تھی. اب یہ جو واقعہ پیش آیا ایک مسلمان عورت کی چھیڑ خانی کا, تو اس کی وجہ سے تکرار بھی ہو گئی, اور اس تکرار کے اندر تو میں میں بھی بڑھ ہو گئی, اور اس میں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان مارا ماری بھی ہو گئی, جس میں ایک مسلمان شہید ہو گئے اور ایک یہودی مارا گیا. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر تشریف لے گئے اور سب کو جمع کیا, اور حضور نے ایک واعظ فرمایا. آپ نے فرمایا, اے یہودیوں کی جماعت, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور بدر کے اندر قریش پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, کہیں اس طرح کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہوئے, ذرا سوچو. بہت بدر کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا تھا. اسلام لے آؤ, تم لوگ یقینی طور پر جانتے ہو کہ میں یقیناً اللہ کا نبی ہوں, میرے بارے میں تمہاری کتاب تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے کے سلسلے کے اندر. جب حضور کا یہ واعظ سنا تو یہود سب مشتعل ہو گئے, بھڑک گئے, اور بھڑک کر کے حضور کو جواب دینے لگے کہ آپ دھوکے کے اندر نہ رہنا, کہ ایک نا تجربہ کار قوم کو آپ جو ہے ہرا کے آئے, ان کے اوپر آپ غالب آ گئے. یعنی کون؟ قریش. کہ ایک نا تجربہ کار قریش نا واقف قوم کو آپ ہرا کے آئے, آپ ان پر غالب ہو کر کے آئے, تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ہمارے اوپر بھی فتح مل جائے گی. ایسا مت سمجھنا, واللہ اگر ہم سے تمہاری لڑائی ہوگی تو تم کو پتا چل جائے گا ہم مرد لوگ ہیں. چنانچہ ان لوگوں کے اندر, ان لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے قلعے کا محاصرہ فرمایا، وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے. 15 شوال سے محاصرہ شروع ہوا، ذی قعدہ کی ابتدائی تاریخ تک جاری رہا. بالآخر 16 دن گزرنے پر 16ویں دن یہ لوگ قلعے سے نیچے اتر آئے. ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دینے کا حکم دیا کہ سب کو باندھ دو. اس موقع پر بھی عبداللہ بن ابی بیچ میں آڑا آیا اور اس نے بہت الہازاری اصرار کیا اور کہا، حضور آپ ان کو قتل نہ کرو، قتل نہ کرو، قتل نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی اور جلا وطن کر دیا گیا سب قبیلے بنو قینقاع کے یہودیوں کو، اور ان کا تمام مال بطور غنیمت لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. ایک خمس حضور نے اپنے لیے خود لیا اور بقیہ 4 خمس مجاہدین میں آپ نے تقسیم فرما دیے. تو یہ قریباً ذاقو، اس سے مراد قبیلے بنو قینقاع کے لوگ ہیں. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان لوگوں کا حال شیطان کی طرح ہے کہ جو شیطان انسان سے کہتا ہے کہ انسان تو کافر ہو جا، کفر کر. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو جب انسان شیطان کی بات مان کے کفر کر ڈالتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بے تعلق ہوں، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. شیطان بولتا ہے یہ تمام عالموں کا رب ہے. یہ جو کہا نا انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ دکھاوے کے طور پر کہا، ورنہ اس کی طبیعت میں کہاں سے خوف خدا. اس کی طبیعت میں خوف خدا ہوگے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا دھندا نہ کرے. تو یہ شیطان کا حال ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے. پھر جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو لا تعلق ہی، تو تیرے رستے میں میرے رستے، اس کا تو کام اتنا ہی تھا گمراہ کرنے کا، پھسا کے چھوڑ کے چلا آتا ہے، پھسا کے نکالنے کا اس کے بس کے اندر نہیں ہے. فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام بالآخر یہ ہوگا، یعنی شیطان کی جال میں چلنے والا، شیطان کی بات میں آنے والا اور شیطان، ان دونوں کا انجام یہ ہوگا. انہما فی النار، یہ خود شیطان اور جس جو گمراہ ہوا وہ آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، آگ میں ہمیشہ رہیں گے. وذلک جزاء الظالمین، اور کافروں کی ایسی ہی سزا ہوا کرتی ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو واقعہ اس طرح ہوا کہ اس قال للانسان، اس سے اس میں جنس انسان مراد ہے، ہر ایک انسان. امام بغوی نے تفصیل سے وہ واقعہ نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے فطرت میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو مبارک زمانہ ہے جس میں وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس زمانے فطرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک راہب تھا جس کو رفیسہ کہا کرتے تھے، رفیسہ یا برسیسہ یا رفیسہ کہتے تھے. اس راہب نے 70 برس تک اپنے عبادت خانے میں اللہ کی خوب عبادت کی، ایسی عبادت کی 70 برس تک کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. 70 برس اللہ کی عبادت کے ایک گھڑی کے لیے بھی نافرمانی نہ کرے، ایسی مسلسل اس نے عبادت کی. ابلیس نے اس کو بہت ورگلانے کی کوشش کی، قابو نہیں ہو سکا. ابلیس کے پھندے میں نہیں آیا وہ رفیسہ عابد. ایک دن ابلیس نے تمام کے تمام اپنے شاگردوں کو، بچوں کو، اولاد کو جمع کیا اور کہا، ابلیس نے، ہے کوئی تم میں سے مجھے اب جو اس رسیسہ کو گمراہ کر دے وے میں نے اب تک بہت کوشش کی, بہت تدبیریں لگائی لیکن میں ناکام رہا. کوئی ہے جو برسیسہ کے معاملے میں میرا کام پورا کر دے وے؟ میری اولاد میں کوئی لائق ہے ایسی اولاد؟ چنانچہ شیطان ابیض وہ بولا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. کہتے کہ یہی شیطان زمانے گزشتہ میں صالحین اور نیک لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. چنانچہ ایک کمزور روایت میں ایسا ہے, تفسیروں کی روایتوں کے اندر, کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا تھا, حضرت جبرائیل کی شکل کے اندر آیا تھا, اور وہی کی اس نے کوشش کی تھی اسی گورے شیطان نے, ابلیس شیطان ابیض نے, لیکن حضرت جبرائیل امین نے آ کر کے اس کو دھکے دے کر کے حضور کے سامنے سے نکالا اور دھکے مارتے 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 مفسرین کہتے ہیں کہ ہندوستان کے آخری حصے تک اس کو پہنچا ڈالا تھا. یہ تفسیروں سے لکھا ہوا ہے کہ اسی ابلیس ابیض کو ہندوستان کے آخری حصے تک, اسی میں شاید ہمارے یہاں یہ گوری چمڑی کا فتنہ ہے. تو اس ابلیس ابیض نے یہ جو ہے ٹھان لی کہ میں آپ کی گمراہ کر کے رہوں گا. بہت لمبا واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے, دو گھنٹے بیان کرے تو پورا ہو گئے, اتنا لمبا بہت لمبا قصہ ہے تفسیر مذہبی میں اور دوسری تفاسیر میں, بغوی میں, معالم التنزیل میں. میں تو سب اس سب کا اتنا سا خلاصہ آپ کو بتلاتا ہوں. چنانچہ وہ ابلیس ابیض وہ راہب کے پاس آیا اور اس کو جادو منتر بہت کچھ سکھایا, ایسا سب اس نے کیا عجیب عجیب انداز کے اندر. چنانچہ اس کے پاس اور عورتیں بھی آیا کرتی تھی اس راہب کے پاس, تو اس ابلیس ابیض نے اس راہب کو ایسا پھنسایا اس عورت کے چکر کے اندر کہ بالآخر وہ برسیسہ راہب اس عورت کے ساتھ جینا میں مبتلا ہو گیا, جس کے نتیجے کے اندر وہ عورت حاملہ ہو گئی. راہب نے سوچا کہ اب تو میرا یہ جرم چھپنے والا نہیں, جیسے جیسے مٹکا بڑھے گا سب کے سامنے نمایاں ہوگا اور لوگ پوچھیں گے اس عورت سے کہ یہ مٹکا کس کا, تو وہ کہے گی فلانے راہب کا ہے, تو میری بدنامی ہوگی. تو ابلیس ابیض نے اس کو مزید ورگلایا کہ دیکھ, اگر بدنامی ختم کرنی ہے تو بہتر ہے کہ اس عورت کو قتل کر ڈال اور مار ڈال کے دفن کر دیتا کہ تو بدنامی نہ ہوئے. میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. چنانچہ اس برسیسہ راہب نے اس عورت کو قتل کر کے ایک جگہ کے اوپر چپ چاپ دفن بھی کر دیا. دوسری طرف اس ابلیس ابیض نے قوم کے لوگوں کو جا کر کے بتلا دیا انسانی شکل میں کہ یہ جو ہے نا یہ قبر وہ فلانی عورت کی ہے, اس کو اس راہب نے قتل کر کے دفن کر ڈالا. دوسری طرف ایسا کیا, چنانچہ لوگ جو ہے بہت مشتعل ہوئے اور اس عورت کی قبر کھودی تو واقعتاً جو ابلیس نے انسانی شکل میں بتایا تھا وہی عورت اور وہی حمل اس کے ساتھ, کہ لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ سب کے سب لوگ اس کی عبادت خانے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے اور آ کر کے اس برسیسہ راہب کو پکڑا اور پکڑ کر کے قتل کرنے کے لیے نیچے لائے کہ مجمع عام میں اس کو سولی کے اوپر لٹکا دے رہے. اس موقع کے اوپر ابلیس ابیض نے حاضر ہو کر کے کہا کہ بس اب تو بچنے کا ایک راستہ ہے کہ تو میرے سامنے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا لوں گا. چنانچہ اس راہب نے سوچا کہ بچنے کی ایک ہی راہ ہے, چلو اس کے سامنے سجدہ کر لو, پھر بعد میں توبہ قبلہ کر لیں گے. تو اس نے سجدہ کر ڈالا. اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول علی الانسانی فر, جو انسان کو کہتا ہے کہ تو کافر بن جا. چنانچہ اس راہب نے سجدہ کیا تو فوراً شیطان بری ہو کر کے دور گیا کہ تو تیرے رستے میں میرے رستے, میں تجھے بچا نہیں سکتا. قال انی بری من کا, میں تجھ سے بے تعلق ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین, انی اخاف اللہ رب العالمین, نتیجتاً دونوں جہنمی. فکان عاقبتهما انہما فی النار, النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر ایک نفس سے یہ دھیان دے دے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا ذخیرہ کر کے بھیجا یعنی قیامت کے لیے کون سے اعمال تیار کر کے اللہ کے یہاں جمع کرائے اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو یقیناً اللہ تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس کی پورے پوری خبر رکھنے والے ہیں دیکھو اتقوا اللہ ایک ہی آیت میں مقرر آیا ہے یہ عجیب تقویٰ کا حکم ہے کہ قرآن میں متعدد جگہ پر اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا اور بعض آیت میں تو دو دو مرتبہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ تاکید کو بتلانے کے واسطے ہیں یقیناً جو کام بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پورے پوری خبر رکھتے ہیں اب یہ جو ہے نا قیامت کو گد کیوں کہا گیا ہے حالانکہ قیامت کوئی کل کی کل تھوڑی پیش آنے والی قیامت کو گد کہنے کی وجہ نمبر ایک جس طریقے سے آئندہ کل یقینی ہوتی ہے اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی ایک یقینی امر ہے نمبر دو آئندہ کل بالکل نزدیک اپنے کہہ رہے کہ آئندہ کل بودے پڑ کر میری نادی میں باری ہے تو کل آج شام ہوگی کہ مغرب کے وقت سے کل چالو ہو جائے گی تو کل بہت قریب ہے اس طریقے سے قیامت بالکل قریب ہے نمبر تین پوری دنیا کی زندگی چاہے کتنے ہزار سال کی ہو وہ ایک دن اور آخرت پورے کی پوری ایک دن اس اعتبار سے ایک دن دنیا کا ایک دن آخرت کا کتنے کے دو دن کی دنیا تو ایک دن دنیا اور ایک دن آخرت اس لیے اس کو گد اور آئندہ کل سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے نیچے جو تنوین ہے وہ تعظیم کا معنی بتلاتی ہے کہ قیامت بڑی خطرناک بڑی گہری اور بعض ذرا کے کہتے ہیں کہ گد کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا کہ آخرت اصل وطن ہے ہماری نیشنلٹی شہریت سٹیزن شپ وہ تو آخرت کی ہے دنیا کے اندر تو ہم عارضی ویزا لے کر کے آئے ہوئے ہیں ورنہ حقیقی شہریت وہ تو آخرت کی ہے اس کو بتلانے کے لیے اس کے اندر لفظ غد استعمال ہوا بعض نے کہا کہ قلت کو بتلانا ہے غد کے لفظ سے تعبیر کر کے اور آئندہ کل یعنی آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا تم اس کو سوچو اچھے اعمال کو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اللہ کو بھول گئے یعنی اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری کو بھول گئے فانساهم انفسهم اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں کو بھلا دیا اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو ان کی جانوں ہی کو بھلا دیا گیا کیا مطلب فانساهم انفسهم کا نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا یعنی خود اپنی جان اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے باقی سب چیزوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں نمبر دو خود کو نفع خود کے نفع نقصان کی خبر نہیں باقی پورے گاؤں کی پنچایت باقی خود کے نفع نقصان کی ان کو خبر نہیں فانساهم انفسهم نمبر تین بے پرواہی سے حرام چیزوں کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے نفس کے آرام سے ان کو بے پرواہ کر دیا ہے بے پرواہی سے حرام کام کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے نفس کے آرام سے ان کو بے پرواہ کر دیا اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ قیامت کی ہولناکی نفس کو بے پرواہ کر دے گی انسان کو اس دن خود جو ہے اپنے نفس سے بھی بے پرواہ ہو جائے گا وہ اولائک هم الفاسقون, یہی لوگ نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون, جنتی لوگ وہی کامیاب ہونے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتار دیتے ہیں. لرأيته خاشعا متصدعا, اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ پست ہو جاتا, دب جاتا اور پھٹ جاتا. من خشية اللہ, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے, قرآن میں غور کرے, تدبر کرے اور قرآن کے اوپر ایمان لے آوے. دیکھو اس کے اندر کیا کہا گیا کہ قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیتے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 6,670 پہاڑ ہے, 6,670 پہاڑ. دیکھو آپ نے قلعۃ الواضح میں پڑھا ہے جبل کا مطلب کیا ہوتا ہے, سلسلہ الجبل, یعنی ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے. مثلا ہمالیہ, تو ہمالیہ کو ایک پہاڑ کا نہیں ہے, پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے, مجموعہ ہے. اس میں سینکڑوں پہاڑ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے, ان سب کے مجموعے کا نام ہمالیہ ہے. اس کو سلسلۃ الجبال عربی میں کہتے ہیں, گجراتی میں پروت ماڑا اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ سلسلۃ الجبال اس اعتبار سے دیکھنے جائے تو 6,670 کے قریب اس دنیا کے اندر پہاڑ ہے, اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے ٹکرے وہ تو سب الگ, وہ اس کے شمار کے اندر نہ لائے جائے. تو سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسی مضبوط اور مستحکم چیز کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرما دیتے, اور انسان میں جیسے عقل شعور تمیز ہے ایسا عقل شعور تمیز اللہ پہاڑ میں بھی پیدا فرما دیتے, کبھی پہاڑ قرآن کے حقوق کو ادا نہ کر سکتا, بلکہ پہاڑ جیسی مضبوط اور مستحکم چیز بھی دب جاتی, چورے چورا ہو جاتی, لیکن انسان نے جو ہے اس کو اٹھا لیا. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اور پوری امت کو کہ یہ کافر کتنے خطرناک ہے کہ پہاڑ جیسا پہاڑ پر بھی اگر قرآن اترتا تو وہ دب جاتا, لیکن یہ کافر دبنے کا نام نہیں لیتے ہیں, قرآن سے ڈرنے کا نام نہیں لیتے ہیں, قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسے سنگ دل ہے, پہاڑ سے بھی زیادہ خطرناک. اسی لیے دوسری جگہ فرمائے نا ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال, کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتا تو بھی یہ کم بخت ایمان نہ لاتے. ایسے یہ لوگ جبل کفر ہے کہ کفر کے ایسے مضبوط اور پختہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہ لاتے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کیا تیرے اوپر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا گزرا, خدا کی یاد میں کوئی بندہ گزرا تیرے اوپر سے؟ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے سوال کرتا ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا نا کہ فلک رقص کرتا ہے اس زمین پہ یا ساتھ جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے, مانا اسد اللہ صاحب کا ایک شعر ہے. تو اسی لیے آدمی یعنی پہاڑ جیسی مخلوق بھی جو ہے قرآن مجید سے ڈر جاتی, لیکن یہ انسان نہیں ڈرے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کرے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم, متکلم کی عظمت کا بیان ہے کہ کلام اتنا عظیم تو متکلم کتنے عظیم ہوں گے. کلام ایسا کہ پہاڑ کو توڑ ڈالے تو اس متکلم کی شان کیا ہوگی, وہی اللہ تعالیٰ کے ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عالم الغیب. غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب اور شہادہ دو لفظ آئے ہیں. غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں، شہادہ کا مطلب ظاہری چیزیں. بعض نے کہا شہادہ سے مراد دنیا، غیب سے مراد آخرت. بعض نے کہا کہ غیب سے مراد معلوم اور شہادہ سے مراد موجود تمام کی تمام چیزیں. اور بعض نے کہا شہادہ سے مراد وہ چیزیں جس کے وہ انسان محسوس کرتا ہے، جس کے اوپر انسان واقفیت حاصل کرتا ہے. اور جس چیز کو انسان محسوس نہ کر سکے، واقفیت حاصل نہ کر سکے، وہ سب غیب ہے. اور یہ غیب اور شہادہ ہے نا انسانوں کے اعتبار سے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے. تو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. غیب اور شہادہ کے جاننے والے ہیں، اور وہی بڑے رحم کرنے والے رحیم ہیں. ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ، ان کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، وہی بادشاہ. القدوس، نامناسب تمام چیزوں سے وہ ذات عالی پاک. السلام، سلامتی والے، ہر عیب سے سلامت. المؤمن، مؤمن کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے رسولوں کو سچا بتلاتے ہیں معجزات اور وحی کے ذریعے سے. اللہ خود اپنے رسولوں کو سچا بتلاتے ہیں معجزات اور وحی کے ذریعے سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومن کا ترجمہ کیا ہے، جس کے ظلم سے لوگ مامون اور سلامت رہے. اور المؤمن، المهيمن، جو اپنے بندوں کے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں. العزیز، جو بڑے زبردست ہیں. الجبار، دیکھو جبار کا لفظ ہے نا، جبر سے بھی ہو سکتا ہے. جبر کے معنی کیا؟ کہ کسی کے اوپر جو ہے قوت، طاقت اور غلبہ کسی کے اوپر حاصل ہوئے. ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر غلبہ، قوت، طاقت حاصل ہے. اور بعض نے جبار کا معنی کیا ہے تلافی، اصلاح، کہ جو بندوں کی بری حالت کو اچھی بنا دے وے، تکلیف کو دور کر دے وے. یہ دونوں معنی ہیں. تو لفظ جبار اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اچھی اور خوبی کی بات ہے، اور انسان کے لیے استعمال ہو تو مذمت کی بات ہے. کہتے یہ بہت جبار آدمی ہے. کیا مطلب؟ کہ بڑا ظالم آدمی ہے. تو الجبار، المتکبر، حدیث میں آتا ہے الکبریا، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بڑائی اور عظمت. اللہ تعالیٰ کے لیے خاص الکبریا رضائی والعظمت ازاری، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بڑائی اور عظمت. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اما یہ شریکون، ان تمام چیزوں سے جس کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے. ہو اللہ الخالق، وہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے. الباری، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدم سے وجود بخشنے والے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. المصور، وہ اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے، یعنی انسانوں کی اور جانوروں کی اور دوسری چیزوں کی شکل صورت بنانے والے. چنانچہ تصویر کس کو کہتے ہیں؟ چیزوں کے ان نقوش کو کہتے ہیں، اشیاء کے ان نقوش کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے سے ممتاز ہو جائے، دوسروں سے الگ ہو جاوے، ان کو کہا جاتا ہے تصویر. دیکھو تصویر دو طرح کی ہوا کرتی ہے، نمبر ایک محسوس، اور دوسری یہ ہے کہ غیر محسوس. محسوس کیسی ہوتی ہے تصویر؟ جیسے کہ تصویر بنی ہو، مجسمے بنے ہو، اسٹیچو کھڑے ہو، تو ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس کی تصویر، یہ اس کی تصویر، یہ اس کا مجسمہ، اور دوسری ہوتی ہے غیر محسوس. غیر محسوس تصویر کا کیا مطلب؟ کسی انسان میں کوئی امتیازی صفت، امتیازی خصوصیت، یہ بھی تصویر کی ایک شکل ہے اور وہ غیر محسوس ہے. کہتے ہیں کہ یہ طالب علم جو ہے یہ خوبی کا حامل ہے، یہ خوبی دوسرے پوری جماعت میں کسی میں نہیں ہے، بس اس طالب علم کے اندر ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے غیر محسوس امتیازی وصف، اس کو بھی تصویر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پورے عالمین میں کتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کی شکل صورت الگ، جانوروں کی شکل صورت الگ، اور ہر جانور دوسرے سے ممتاز. لاکھوں بکریاں کھڑی ہوگی مینا کے اندر، 9 تاریخ کو جا کر کے کبھی 2 بکری کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. ہزار انسان، 40 لاکھ حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، لیکن کسی 2 انسان کی شکل ایک جیسی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، المصور لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اوصاف بہترین معنی کے اوپر دلالت کرنے والے کتنے؟ 99 ہیں. حدیث میں وہ سب آئے ہیں، تسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. ان اسماء حسنہ کے سلسلے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 99 حدیث میں آئے ہیں اتنے میں منحصر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات تو بے شمار ہیں، لیکن یہ جو 99 حدیث کے اندر آئے یہ تمام اسماء حسنہ اور صفات اعلیٰ کی اصل اور جڑ ہے. اور دنیا میں انسان عقلی اعتبار سے جس قدر صفات کمال کا تصور کر سکتا ہے وہ سب 99 کے تحت درج اور داخل ہو جاتے ہیں. اور گویا کہ یہ 99 تمام صفات کمالیہ کے لیے یہ جامع کی اور خلاصے کی حیثیت رکھتے ہیں. دوسری بات کہ اس کے لیے جو حدیث میں لفظ آیا نا من احصاها دخل الجنہ، تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے معرف القرآن میں یہ مطلب بیان کیا ہے اس کا، کہ احصاها کا مطلب صرف زبانی یاد کر لینا نہیں ہے کہ جو آدمی اس کو زبانی یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام اسماء اور صفات کے اوپر آدمی ایمان رکھے کہ میرے اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہے، اور میرے اللہ کے اندر یہ تمام کے تمام صفات علی سبیل الاتم پائے جاتے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب، تو آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑے حکمت والے ہیں. دیکھو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ اسماء حسنہ اسی کے اندر ہے. بہت سے حضرات کی رائے ہے کہ یہ اسماء حسنہ میں، ارے اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد یہ آیتیں پڑھ لے ہو اللہ سے لے کر ختم تک، تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ اس کے لیے مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. تو صبح میں پڑھے تو شام تک، شام پڑھے تو صبح تک، 70,000 ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اور اس دن اگر وہ مر گیا تو شہید ہو کر کے مرے گا. اور خود حدیث سے یہ ثابت ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں اعظم کے بارے میں پوچھا تو اس نے فرمایا یہ آیت پڑھا کرو، اس میں اعظم چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا معمول صبح شام بنا لینا چاہیے.